ایک ضروری وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں یا پڑھے جائیں گے یہ عام اشعار نہیں ہیں جو فسق و فجور پر مبنی ہوتے ہیں یا دنیاوی عشق و محبت کے ارد گرد گھومتے ہیں. یہ جو اشعار ہیں یہ عارفانہ کلام اور عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ بعض کلام ایسا ہے جو 40 سال پہلے اور 35 سال پہلے حضرت نے وہ اشعار کہے, لیکن آج جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا کہ یعنی جو جوش ہے ان اشعار میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مضمون ہے. تو 40 سال پہلے کی یہ کیفیت ہے تو اب کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اس لیے ان اشعار کو عام اشعار نہ سمجھا جائے, بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. بھی کچھ ضرورت اگر ہوئی تو انشاءاللہ بیچ میں میں کچھ وضاحت بھی کر دوں گا, ورنہ یہ اشعار ایسے ہیں کہ اگر آدمی صحیح معنی میں سمجھ کر پڑھے اور سننے والا صحیح طور پر سمجھے تو از دل خیزت بر دل ریزت والا معاملہ ہوتا ہے کہ دل سے نکلی ہوئی چیز دل پر ہی جا کر گرتی ہے, اس کا راستے میں کوئی اور مقام نہیں ہے, دل سے دل تک کا سفر کرتی ہے اور پھر اس دل سے اللہ رب العزت تک پہنچتی. تو اس لیے یہ عام اشعار نہ سمجھے جائیں, بلکہ وہ اشعار ہیں کہ جن کا کہنا بھی جائز سننا بھی جائز. ورنہ عام طور پر جو اشعار ہوتے ہیں اور شعرا جو کلام عام طور پر اپنا لوگوں کے سامنے لاتے ہیں وہ فسق و فجور پر بھی مبنی ہوتا ہے اور ان کو پڑھ کر دنیا کی محبت میں تو اضافہ ہوتا ہے لیکن آخرت کا شوق یا اللہ کی محبت اس سے حاصل نہیں ہوتی. اس لیے ان اشعار کو خوب ذہن دل لگا کر اور کان بگوش ہوش سنیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
جو حضرت والا دامن برکاتہم میں ہیں, 20-22 سال کی عمر میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ دوغنی صاحب کو پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ایک نواب صاحب کے گھر پہ حاضری کے موقع پر ارشاد فرمائے.
حضرت کی عمر اس وقت 80 سال ہے تقریباً, اور 20-22 سال کی عمر میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 58 سال پہلے یا 60 سال پہلے کے اشعار ہیں. اب اس کو آپ ذرا دیکھیے کہ اس کا کلام کیسا ہے, زبان کیسی ہے. پڑھیے.
تمہارے یہ گنگوں کے جھرمٹ
ماشاءاللہ اشعار کا انتخاب بہت زبردست ہے اور میں اس کو مناسبت ہی کہوں گا دل کی کہ اتفاقاً میں آج مطالعہ کر رہا تھا کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کی تفصیل تھی اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات کس قسم کے تھے. ہم جب اپنے مکانات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً اگر ہمارا مکان زیادہ عمدہ نہ ہو, دوسرے کا زیادہ عمدہ ہو, تو دل میں حسرت سے ہوتی کہ کاش میرا بھی ایسا ہوتا. ایک دل میں فطری بات ہے انسان کی, گاڑی اچھی دیکھتا ہے انسان تو کہتا شاید میری گاڑی بھی ایسی ہوتی یا اس سے اچھی ہوتی. لیکن بھائی بات یہ ہے, ہمارے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم جھونپڑوں میں جا کے رہیں یا کچے مٹی کے گارے کے مکان بنا کر رہیں. اسلام نے منع نہیں کیا پختہ مکان بنانے سے, رہنے سے, اچھی سواری استعمال کرنے سے, اچھے عمدہ کپڑے پہننے سے منع نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لباس پہنا کرتے تھے اس زمانے میں 400 اور 500 درہم کا ہوتا تھا, اور ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طبیعت ایسی تھی کہ وہ 5, 10 سے 20 درہم کے درمیان کا پہنا کرتے تھے. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ 20 درہم کے اندر کا جو لباس ہوگا اور جو 500 درہم کا لباس ہوگا دونوں میں کتنا فرق ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ ناجائز نہیں, بات صرف آمدنی کے حصول کی ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کہاں سے کیا. جائز طریقے سے کیا تو 500 کیا. بعض روایت میں بعض صحابہ کے بارے میں کہ 1000 درہم کا لباس استعمال کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض خاص اوقات میں جب آپ کے پاس کچھ وفد آیا کرتے تھے ادھر ادھر سے تو آپ خود بھی عمدہ لباس جیب تن فرماتے, اور صحابہ کرام میں سے بھی آپ فرماتے کہ جس کے پاس عمدہ لباس ہے وہ پہنے. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی اور بھی دیگر صحابہ عمدہ لباس پہنا کرتے تھے. تو اس لیے یہ بات میں اس لیے عرض کر دی کہ جو بات میں آگے کہنا چاہ رہا ہوں اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اعلیٰ بنگلوں میں رہنا ناجائز یا عمدہ لباس پہنا ناجائز, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس میں اپنا دل نہ پھنسا لو. دنیا کی دوڑ دھوپ صبح سے لے کر شام تک سب یہی سب کچھ نہ ہو, بلکہ اس سے بہت عمدہ ہمارے لیے اللہ نے رکھے ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو بالفرض اگر کوئی دنیا میں یہاں پر اس کو بڑے عمدہ بنگلے نہ بھی ملے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد صحیح. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بہت ہی معمولی مکان پسند کیا, حتیٰ کہ آپ کا جو بستر تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کا بستر کیا تھا, تو کہا چمڑے کا بستر تھا جس پر جو ہے وہ کھجور کی چھال وغیرہ پتے اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہوتی تھیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خاتون ہمارے گھر میں آئیں, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بستر دیکھا تو اپنے گھر جا کر ایک عمدہ بستر لے کر آئی جس میں اون بھرا ہوا تھا, اور لا کے حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے لے کر رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے, تو میں نے کہا کہ ایک خاتون آئی تھی ہمارے گھر اور آپ کا بستر دیکھا اور پھر گھر پہ جا کر یہ بستر بھجوا دیا تاکہ آپ کو راحت ملے آرام ملے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بستر ان کا واپس کر دو. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ بستر واپس نہیں کیا, میرا جی چاہتا تھا کہ بستر ہمارے گھر میں رہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت حاصل ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ حکم دیا کہ عائشہ بستر واپس کر دو, اور پھر فرمایا کہ عائشہ اگر میں چاہتا تو سونا اور چاندی اللہ رب العزت کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دیتی, لیکن میں نے یہ چاہا نہیں. مطلب یہ کہ میں نمونہ بننا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو ہماری میری امت میں جو معمولی حیثیت کے لوگ ہوں گے جن کے پاس کچھ نہیں ہوگا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جو ہے وہ دل میں محسوس کریں کہ بڑے ہمارے ایسے رہتے تھے اور ہم ایسے رہ رہے ہیں, تو دل میں ان کی حسرت پیدا ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے معمولی سا لباس, معمولی سا بچھونا عام طور پر آپ پسند فرماتے, حتیٰ کہ ہر بیوی کے گھر میں آپ کا بستر الگ تھا لیکن تھا سادہ. چنانچہ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ جو چوغا پہنتے تھے اسی چوغے کو رات کو بچھا لیتے تھے, اس میں سو جاتے تھے. یعنی دن میں وہ چوغا پہننے کے کام آتا تھا, رات کو بستر کا کام دیتا تھا. اسی طرح ایک حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں جو بستر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹاٹ کا بوریا تھا, تو ایک دن میں نے سوچا کہ یہ میں چوہرا کر کے بچھا دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ملے. میں نے چوہرا کر کے بچھا دیا. آپ نے صبح پوچھا کہ حفصہ یہ رات کو جو بستر بچھایا تھا وہ کیا تھا؟ تو میں نے کہا کہ حضرت وہی کچھ تھا جو ہوتا ہے, البتہ میں نے بجائے اس کو کہ دوہرا ہوتا تھا چوہرا کر دیا. فرمایا اس کو تم دوہرا ہی کر دو بس. اس کے چوہرے ہونے کی وجہ سے آج صبح آنکھ نہیں کھلی یا دیر سے کھلی, یعنی اس نے ہمیں نماز سے روک دیا. حیرت ہے کہ صرف چوہرے ٹاٹ کے بوریے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے جو ہے صبح نماز اٹھنے میں تاخیر ہوئی یا آنکھ نہیں کھلی. بہرحال یہ صرف میں نے نمونہ تھا, یہ بات میں نے عرض کی. اور جہاں تک مکانات کا تعلق ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار جو مکان تھے, یعنی مکان سے مراد یہ مت سمجھیے کہ وہ ہزار ہزار گز میں تھے, بعض مکان ایسے تھے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جب آدمی کھڑا ہو تو تھوڑا سا ہاتھ اوپر کرے تو چھت پہ ہاتھ لگ جاتا تھا, اور بعض کمرے اتنے تنگ تھے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ لیٹنا چاہے تو پیر جو ہے دیوار پر لگ جاتے تھے, اور بعض میں آنگن نہیں ہوتا تھا صرف کمرے ہوتے تھے اور اس پر جو ہے وہ بالوں کے کا جو سیاہ اون کی اس کا پردہ ہوا کرتا تھا دروازوں پر, اور جو دروازہ ہوتا تھا وہ ایک ہاتھ سے تھوڑا سا بڑا ہوتا تھا چوڑائی میں, اور لمبائی تین ہاتھ ہوتی تھی, تین یا چار ہاتھ. تو گویا لمبائی بھی کم چوڑائی بھی کم. تو چار کمرے یا چار مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جو کچے مٹی کے بنے ہوئے تھے گارے کے, اور پانچ مکان جو تھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرہ تھی تو ہر ایک کے لیے آپ نے ایک ایک کمرہ رکھا ہوا تھا. تو ان کو جو مکان دیے ہوئے تھے آپ نے وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو گاڑ کر زمین پر اس پر جو ہے وہ گارا لیپا ہوا تھا, اور اوپر جو ہے وہ اس طرح سے سمجھ لیجیے کھجور ہی کی چھتیں ہوتی تھی, غالباً چھپر وغیرہ بنا لیا کرتے تھے. تو اتنی سادگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم غلام کہلاتے ہیں, امتی کہلاتے ہیں, ان کی سادگی کا عالم تھا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بڑے عمدہ عمدہ محلات آپ کو حاصل ہو سکتے تھے. یہی بات اس شعر میں کہی جا رہی ہے کہ ارے جی رہے ہو کس کے سہارے, بڑے خوش نما ہیں یہ بنگلے تمہارے کہ مرنے سے لگ جائیں گے سب کنارے. آدمی کے مرنے کی دیر ہے, نہ بنگلہ رہے گا, نہ کار رہے گی, نہ کوٹھی رہے گی. اللہ تعالیٰ بس ہمیں عطا تو فرمائے لیکن دل میں اس کی محبت نہ ہو. محبت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی رات دن حلال و حرام کی فکر کیے بغیر جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی جستجو میں رہے, یہ دل میں محبت کی بات. اور جہاں تک یہ ہے کہ اللہ نے آسائش دی ہے تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کے اس انعام پر شکر ادا کرتے رہو کہ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی آسائش اور آرام سے رہنے کی جگہ عطا فرمائی. تو یہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا کہ جو اشعار میں جو بات کہی گئی اس کو آپ جب دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں زیادہ بہتر آئے گی کہ ہم لوگ پھر صحابہ کی دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمارے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اور ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے ہماری بہت اچھی ہو جائے, آخرت کی ذرا بھی فکر نہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرت ہم غافلون, دنیا کی ظاہر کی زندگی کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں, یعنی اس کو حاصل کرنا کس طرح ممکن ہے اس کے گر خوب جانتے ہیں, طریقے خوب جانتے ہیں, دنیا کیسے آئے گی اس کے جتنے طریقے ہیں وہ خوب ہمیں معلوم. لیکن وہم عن الآخرت ہم غافلون, آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں. آج حقیقت میں ایسا ہے یہ. اب بات چلی ہے تو میں قرض کر دوں. ابھی ہمارے ایک دوست نے یہ بات مجھے بتائی اور میں تو سچی بات ہے کہ بہت اس سے عبرت حاصل کی, آپ کو بھی اسی لیے بتا رہا ہوں تاکہ عبرت حاصل کریں ہم سب. غالباً اسی جمعے کی بات, چند دوست جا رہے تھے آگے پیچھے گاڑیوں میں, تو جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے ایک لڑکا ایک گاڑی میں جا رہا تھا اکیلا 20-22 سال کا, اور ڈیک اس نے بجا رکھے تھے, فل آواز میں گانے چل رہے تھے, اور سیڑھیوں پر غالباً اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور اس طرح سے ہوا کہ گاڑی اس کی بالکل دب کر رہ گئی اور اس میں وہ پھنس گیا. لیکن سسٹم جو تھا گانے بجانے کا وہ چلتا تھا, لوگ آ گئے قرب و جوار سے جلدی سے بھاگ کر, اور دیکھا تو وہ بے ہوشی کی کیفیت یا اس قسم کی حالت میں تھا. لوگوں نے اس کو ہاتھ سے ہلایا جلایا اور اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو. اس نے غالباً آنکھ کھولی اور پھر دوبارہ بند ہو گئی, اور پھر اس نے وہ جو گانا چل رہا تھا مسلسل, کیونکہ کار کا حادثہ ایسا تھا کہ کوئی اس کو کچھ کر نہیں سکتا تھا, وہ گانا چل رہا تھا مسلسل, پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہی گانا اس نے گانا شروع کر دیا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. تو میرے عزیز دوست, میں بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات یہ چیزیں دکھلا دیتے ہیں, بعض اوقات اللہ رب العزت یہ چیزیں دکھلا دیتے ہیں, ورنہ جو ہونا ہے جس کے ساتھ جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے کہ ہم اس لیے فکر میں رہیں کہ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو, اور ہوگا کب؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جیسی زندگی گزارو گے موت تمہیں ویسی آئے گی. تو حیونا کما تموتو, تموتونا کما تو حیون, تم جیسے زندگی گزارو گے موت تمہیں اسی حالت پہ آئے گی. اگر ہم اس فکر میں زندگی گزاریں گے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے, امید ہے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. خدا نہ کرے اگر بے فکری کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو بعض اوقات ایسے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے. تو بھائی ہماری ساری کامیابی جو ہے وہ اس پر ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. ہم نے دنیا ساری کی ساری حاصل کر لی, کوئی بہت بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ گیا, اللہ نے مال و دولت بھی خوب دے دی, لیکن خدا نہ کرے اگر ہم نے آخرت کی فکر نہیں کی, دنیا ساری مل گئی آخرت سے بالکل محروم ہو گئے, بتائیے کامیابی ہے یا ناکامی. اور دنیا اگر بقدر ضرورت اللہ نے ہمیں دے دی, الحمدللہ ہم کسی کے محتاج نہیں, اور آخرت میں بھی اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا, تو یقیناً دنیا اور آخرت ہماری سمر گئی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا فرمائے, اللہ سے عافیت والی دنیا مانگو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس دعا کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنے رب سے مانگو, وہ عافیت کی دعا ہے, کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو. اور عافیت کا کیا مطلب ہے؟ جسم کی سلامتی, صحت, رزق کی فراوانی, خوشحالی, بیماریوں سے دوری, یعنی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کہ آدمی دنیا میں جو اچھائیاں طلب کر سکتا ہے, دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے دنیا کی ساری اچھائیاں اور آخرت کی بھی ساری اچھائیاں اللہ تعالیٰ میں عطا فرما دے. تو عافیت مانگا کرو, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما دے. پڑھیے
بہت خوش نما ہے یہ بنگلے تمہارے, یہ گملوں کے چھڑبٹے رنگین نظارے, یہ گملوں کے چھڑبٹے رنگین نظارے, ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کے نعرے, کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کے نعرے. اگر پر بے جانے بہارا نہیں ہے، اگر پر بے جانے بہارا نہیں ہے، یہ نہیں گلزار ہے گلستان نہیں ہے، اگر پر بے جانے بہارا نہیں ہے، یہ نہیں گلزار ہے
قرب جانے بہارا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. جانے بہارا کون ہے؟ بہار کس نے بنائی؟ بہار، خزاں، تمام موسم اللہ رب العزت کے پیدا کردہ ہیں. تو قرب جانے بہارا کا مطلب یہ ہے کہ جو موسم بہار کو پیدا کرنے والا ہے، اگر اس کا قرب ہم نے حاصل نہیں کیا تو دنیا کے جتنے بھی گلستان ہیں یہ ہمارے لیے ننگے خزاں ہیں. یہ گلستان اس وقت گلستان ہیں جب ہمیں اللہ کی معیت حاصل ہو. اگر دنیا کی ساری نعمتیں حاصل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہے تو مبارک ہو آپ کے لیے، لیکن خدا نہ کرے یہ ساری نعمتیں تو حاصل ہیں لیکن اللہ کا قرب حاصل نہیں، تو پھر یہ سب گلستان، یہ باغ و بہار سب بیکار چیز.
تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں تاج، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں تاج، محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری کامیابی کی آ جائے باری، تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری، نہ ہو تم تو جنت میں بھی محبت کی دل پر لگے ضرب کاری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری کامیابی کی آ جائے باری، میری جان کوئی سہارا نہیں ہے، میری جان کوئی سہارا نہیں ہے، مجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے، میری جان کوئی سہارا نہیں ہے، مجز تیرے کوئی ہمارا نہیں. یہ ہے عشق میں انتہا کس محشر کا، یہ ہے عشق میں انتہا کس محشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پسر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، حتیٰ کہ اگر انہیں یہ حکم دیا جائے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو تو بظاہر یہ ناممکن چیز ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، لیکن جو اللہ کی جنہیں معرفت حاصل ہے اور اللہ کے محبوب ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، یہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ ایک عام آدمی کا خواب نہیں ہے، یہ نبی کا خواب، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. تو خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے سے کہا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فنزور ماضا تر، اب تیری کیا رائے ہے؟ یعنی بیٹے کو آزمانے کے لیے بھی کہ بیٹا کیا جواب دیتا ہے. تو بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. تو حضرت والا نے جو اشعار بیان فرمایا، اصل میں یہ بات بترانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر سب کچھ لٹا دینا اور اللہ کے احکام کو سب سے حکم کو سب سے بڑھ کر سمجھنا، یہی اصل چیز ہے جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور باقی چیزوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پورا زور بھی لگایا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت صرف امتحان لینا چاہتے تھے، چنانچہ جنت سے مینڈا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے محفوظ فرمایا اور ذبح نہیں ہوئے. یہاں صرف دیکھنا ہی چاہتے تھے کہ باپ اور بیٹا دونوں چونکہ نبی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، تو میرے حکم پر کس قدر عمل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ چیزوں سے آزمایا تھا، فاتمہن، وہ اس میں پورے اترے. تو گویا دنیا میں ان کی کامیابی کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ جو امتحان ہم نے ان سے لیا اس میں کامیاب رہے. میرے عزیز بھائیو، ہمارا بھی امتحان ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے تو آئے ہیں، ہم نے تو اس کو اپنا گھر سمجھ لیا ہمیشہ رہنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہم چند روز کے لیے آئے. اب کوئی مختلف مدتیں ہیں، کوئی 20 سال کے لیے بھیجا گیا، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 80 سال کے لیے، جس کی جتنی مدت ہے، لیکن یہ مدت امتحان ہے کہ ہم نے جو احکام دیے ہیں اس امتحانی مدت میں یہ پرچہ حل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر پرچہ حل کر لیا واپسی کا سفر شروع، جب موت آ گئی تو واپسی کا سفر ہے نا، کیونکہ ہم آئے بھی کہیں سے ہیں، جا بھی وہیں رہے ہیں، یہاں کی ہم مخلوق ہی نہیں، اللہ کا احسان، ہم دنیا کی مخلوق نہیں ہیں، ہم تو جنت کی مخلوق. آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے اور حقیقت بھی ہے. دیکھیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنے حکم سے، بغیر ماں باپ کے مٹی کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونک دی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو. اس کے بعد حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. تو اللہ رب العزت نے تینوں نمونے دکھا دیے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا. یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. بغیر ماں باپ کے چاہیں تو ابراہیم، تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں، اور اگر بغیر ماں کے چاہیں تو حضرت حوا ہے جو بغیر ماں کے پیدا ہوئے، اور اگر بغیر باپ کے کوئی دیکھنا چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لے. تو ہم قدرت رکھتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے اولاد دے سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے تابع فرمایا، اس لیے بتلا دیا کہ ہماری قدرت میں یہ سب شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اسباب کے تابع کیا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری قرار دیا. تو بہرحال یہ سب باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہیں, تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس طرح سے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت حوا کو, تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت میں پہنچا دیا, حضرت حوا کو پہنچا دیا, اس میں ایک امتحان تھا ان کا اصل میں لینا, یہ سب کچھ تو اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ہونا کیا ہے, لیکن ایک شجر سے منع کیا کہ اس کے قریب مت جانا, اس کو کھانا مت. لیکن شیطان جو ازلی دشمن ہے, ازلی دشمن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے وہاں موجود تھا یہ, کیونکہ اس وقت یہ فرشتوں کا استاد بنا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا تھا, اور وہاں سے پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالنے کا راستہ عورت کے ذریعے اپنایا, کہ حضرت حوا کو پہلے ورغلایا, انہوں نے حضرت آدم کو وہ دانا جس سے ممانعت کی گئی تھی, روکا گیا تھا, وہ کھلا دیا, نتیجے میں ہمیں دنیا میں پھینک دیا گیا, ہمیں بھی ہمارے دشمن کو بھی, کہ سب نیچے چلے جاؤ, اب تمہاری ان کی دشمنی رہے گی قیامت تک, اور ہم نے تمہیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن, اب جو اس کو دوست بنائے گا تو یقیناً وہ تو جہنم میں پہنچائے گا, وہ جنت سے اس نے تمہیں نکالا ہے, دوبارہ کیوں داخل ہونے دے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اسے دشمن بناؤ. ہمارا معاملہ الٹا ہے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے, سارے مشورے اس سے ہوتے ہیں کہ کیسے کیا کریں. تو یاد رکھیے کہ ہم مخلوق تو جنت ہی کی ہیں, البتہ دنیا میں اللہ نے چند روز بھیجا ہے کہ بھائی چونکہ ابھی غلطی ہو گئی ماں باپ سے تمہارے, اور دنیا میں ہمیں تمہیں بھیج دیا, اب جو لوگ ہمارے احکام پر عمل کریں گے تو نتیجے میں انشاءاللہ تمہیں تمہارے باپ کی میراث مل جائے گی, اس لیے کہ تمہارے باپ کی اصل میراث جو ہے وہ جنت ہے. تو جو لوگ بھی احکام کی پابندی کریں گے اور اپنے ماں باپ کے حکموں پر چلیں گے تو انشاءاللہ انہیں جنت مل جائے گی. احکام ماں باپ کے احکام سے مراد اللہ رب العزت نے انہیں جو احکام دیے ہیں, اور وہ اپنے اولاد کو ان احکام پر چلانے کی فکر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جو لوگ دنیا میں آئے ہیں چند روز کے لیے آئے ہیں, بالآخر واپس جانا ہے, اس لیے ہمیشہ کا گھر اس کو نہ سمجھیے, اس کو آپ یہی سمجھو اور ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عارضی پناہ گاہ ہے, کچھ روز کے بعد واپس جانا ہے. اسی کو اس میں بیان کیا کہ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا جس میں وہ کامیاب ہو گئے, اور ایک امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں کامیاب فرما دیں.
ملائک سے خون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے محب ہے, محبت کی ہمت سے محب ہے, کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت ولی شان باشے جنون محبت, ولی شان باشے جنون محبت, تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے, تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے, بشر سے اعجاز غم کم نہیں ہے, تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے, بشر سے اعجاز غم کم نہیں ہے,
مشہور
تیرے عشق کے غم کا بنا اثر ہے, ادنا اثر ہے کہ جان سر پر قبضے معتبر ہے, کہ جان سر پر قبضے معتبر ہے, بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے, بشوم شہادت کوئی دار پر ہے, بشوں میں شہادت کوئی دار پر ہے, اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے, اگر آپ کا غم ہمارا ہمارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے۔ بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے گھر، بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے گھر، دلوں میں جو ان کے کیا عشق ہے گھر، دلوں میں جب ان کے کیا عشق ہے گھر، مزا ان کو آیا جو اس سنگ گھر پر، مزا ان کو آیا جو اس سنگ گھر پر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے، وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے۔
ماشاءاللہ، اصل جو بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، اصل میں تو اس کا ہر ہر شعر ایسا ہے کہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن اس میں وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں بہت سے اشعار کو چھوڑ دیتا ہوں، اور جہاں ضرورت ہو اس کے مطابق میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی محبت میں بہت سے بادشاہوں نے اپنی سلطنت کو لات مار دی۔ بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت، یعنی ابتدان تو وہ دنیا میں بادشاہت کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت کی محبت کی چوٹ ان کے دل پر لگی تو اپنے سلطنت کو چھوڑ کر وہ جنگلوں میں نکل گئے، اور پھر اس کے بعد انہیں ایسا مزہ آیا اس میں کہ کبھی بھول کر بھی بادشاہت کا خیال نہیں آیا۔ چنانچہ بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سلطنت چھوڑ دی، جنگلوں میں چلے گئے، تو بعض بزرگان نے یہ سمجھ کر کے چلے اپنے بادشاہ کو منا کر لائیں اور ان کو کہیں کہ تمہارے بغیر جو ہے وہ سب کچھ سونا ہے۔ جب انہیں لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ میاں تم کیا سمجھتے ہو کہ جو وہ بادشاہت تھی وہ زیادہ بہتر تھی یا یہاں جو میں رہ رہا ہوں یہ زیادہ بہتر۔ چنانچہ انہوں نے ایک سوئی تھی وہ دریا میں ڈال دی اور مچھلیوں کو کہا کہ ہماری سوئی لا کے دو، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ کئی مچھلیاں جو ہیں وہ کئی سینکڑوں بلکہ مچھلیاں وہ سوئی لے کر اپنے منہ میں چلی آئیں، تو کہا کہ ہمیں تو ہماری سوئی چاہیے، سوئی لا کے انہوں نے دے دی اور واپس چلی گئی۔ مطلب یہ تھا کہ وہاں تو صرف انسانوں پر حکومت تھی، یہاں پر الحمدللہ بحر میں مچھلیوں پر بھی حکومت تھی۔ اللہ رب العزت کی محبت جب آدمی اختیار کرتا ہے تو ساری دنیا کی چیزیں اس کا گاہ مانتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایسا کر کے دکھایا، یعنی ایک جنگل سے گزر ہوا، اب رات کو وہاں رات بسر کرنی تھی، اب جنگل میں درندے بھی ہوتے ہیں، حشرات الارض بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جنگل کے جانوروں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور آپ کے صحابہ میں سے ہیں اور ہم رات یہاں بسر کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم جنگل چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شیر اپنے بچے کو منہ میں لے کے جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ایسے جانور جن سے تکلیف پہنچ سکتی تھی انہوں نے جنگل خالی کر دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام رات کو، تو یہ روایات میں موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت کے احکام کو ہم مانیں گے، ساری دنیا ہمارے احکام کو مانے گی۔ البتہ یہ آسان نہیں ہے، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ابتدا میں بعض اوقات امتحانات بھی آتے ہیں، ایسا نہیں کہ فوراً ہی جو ہے ہمیں یہ سب کچھ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات دکھاتے تھے، بعض اوقات جو ہے وہ ساری زندگی آدمی اسی طریقے سے گزار دیتا، بظاہر کچھ بھی اس کو نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ اعتماد اور یقین کی بات ہے ساری۔ تو اس لیے بہت سے بادشاہ اپنی سلطنتیں چھوڑ دی انہوں نے اللہ کے لیے، اور صرف اللہ تعالیٰ جب دل میں آ جاتے ہیں پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما دے۔
کبھی تو باہوں کو رو رہا ہوں، اللہ کو غارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں کبھی ایک خرش سی محض پا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے.
اپنی کیفیت کو بیان کیا ہے ان اشعار میں کہ کبھی میں سب کے سامنے روتا ہوں کبھی تنہائی میں روتا ہوں, یعنی مختلف کیفیات سے گزرتا ہوں. اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ جس کو آپ سے محبت نہیں تو وہ سب اوروں کا ہو تو ہو لیکن ہمارا نہیں ہو سکتا. وہ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے ہم ہیں تو سب کے ساتھ مخلص ہیں, لیکن اگر ہم اللہ سے مخلص نہیں, اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں, تو باقیوں کی محبت بھی پھر اس میں ہم مخلص نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ اپنی محبت عطا فرمائے.
جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر, جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر, جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر, نہ ہرگز میرا سر اور غیر کا در, یہی ہے شب و روز فریاد اختر, یہی ہے شب و روز فریاد اختر, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, ہمارا نہیں جو
تمہارا. ماشاء کتنی دیر کا ہے چلتے ہیں, یہ بے تکلف مجلس ہے بھائی, اس لیے اطمینان سے بیٹھیے. کل ویسی چھٹی ہے آپ کی تو اس لیے فی الحال ناصر شاہ نے آپ کی چھٹی بند کر دی, ورنہ میں تو پابند ہوں ان حضرات کا. جب تک یہ کہیں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا. اور جی اچھا, اصل میں ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ ایک سمجھ لیجیے بہت بڑی نظم ہے جو اصل میں تو ذکر ہی پر مبنی ہے, اور میرے ساتھ آپ بھی اس کو پڑھیے گا تو انشاءاللہ اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا. اگرچہ میری پڑھنے وڑھنے کی عادت نہیں ہے اس قسم کی, اور اگر کئی بچپن میں پڑھا بھی تو بہت عرصہ ہو گیا عادت نہیں رہی, لیکن ان حضرات کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایک حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے, انشاءاللہ اس کو میں پڑھوں گا, آپ بھی میرے ساتھ ساتھ جہاں پڑھنے کا ہے اس کو وہاں پڑھیے. وہ فنا فی اللہ تھے، اپنے شیخ کی محبت میں بھی اور اللہ کی محبت میں بھی. چنانچہ مختلف وہ فنا فی اللہ تھے، اپنے شیخ کی محبت میں بھی اور اللہ کی محبت میں بھی. چنانچہ مختلف اشعار ان کے ہیں، اور کشکول مجذوب کے نام سے باقاعدہ کتاب چھپ بھی چکی ہے. اس میں جو کلام میں اس وقت پیش کر رہا ہوں، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کا حال بھی ایسا کر دے اور ہم واقعتاً اپنے نفس سرکش کو اللہ کا غلام بنا دے. اس لیے کہ ہمارا نفس تو ہمیشہ سرکشی پر مائل رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا نفس کا پہلوان ہے اس کو تو ہم کبھی چت نہیں کر سکے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے سامنے لیٹ جائے. ارے بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کشتی تو ساری عمر چلے گی، تو اگر ہمیں وہ دباتا رہتا تو ہم بھی تو اسے دبائیں کبھی، وہ ہم پر کبھی حاوی ہوتا ہے تو ہم بھی تو کبھی حاوی ہوں. تو اس لیے آدمی کم ہمت نہ بنے بلکہ باہمت بنے، اور کبھی کبھی اس سے شیطان کو اور نفس کو بھی چت کر دیا کرے. اللہ کی مدد کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. بہرحال ایک خواہش ہے جس کا اظہار حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ابیات میں کیا ہے. اس میں اللہ اللہ جو ہے اس وقت آپ بھی میرے ساتھ کہیے تاکہ اس میں انشاءاللہ جذبیت پیدا ہوگی. بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا، کیا کروں گا بس بلاہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، کیا کروں گا بس بلاہی ذکر ہی صبح و شام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا دن رات نام تیرا، جماؤں گا دل میں یاد تیری، رٹوں گا دن رات نام تیرا، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثلے کوئی رہے گا نہ ذکر لب پر تیری ہی بس داستاں رہے گی، نہ شکوائے دوستاں رہے گا، نہ شکوائے دوستاں رہے گا، نہ غیبت دشمناں رہے گی، نہ شکوائے دوستاں رہے گا، نہ غیبت دشمناں رہے گی، ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ، راہ میں دن رات غفلتوں میں عبث یوں ہی زندگی گزاری، راہ میں دن رات غفلتوں میں
اب یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرم ساری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ، میں دین لوں گا میں دین لوں گا، نہ لوں گا یہ زینہ ہار دنیا، میں دین لوں گا میں دین لوں گا، نہ لوں گا یہ زینہ ہار دنیا، دکھا کے نقش و نگار اپنے، دکھا کے نقش و نگار اپنے، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، لبھائے مجھ کو ہزار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، اسے میں خوب آزما چکا ہوں، بہت ہے بے اعتبار دنیا، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، لگاؤں گا اس سے دل نہ ہرگز، یہ چار دن کی ہے یار دنیا، یہ چار دن کی ہے یار دنیا، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ، بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی با وفا نہیں ہے، بتان دل بر تو سینکڑوں ہیں، مگر کوئی با وفا نہیں ہے، ودود اور لائق محبت، ودود اور لائق محبت، فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، فقط ہے تو دوسرا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے خدا نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، کوئی تیرے ذکر کے برابر مزے کی شے خدا نہیں ہے، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں، مزے کی چیزیں ہیں گو ہزاروں، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، کسی میں ایسا مزہ نہیں ہے، ہر دم کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ، مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس بلا ہی ذکر ہی صبح و شام تیرا کیا کروں گا بس بلا ہی ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا رٹوں گا دن رات نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 مثل نفس اب رکھوں گا جاری مثل نفس اب رکھوں گا جاری اللہ 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 اللہ
آمین یا رب العالمین. نفس جس طرح سے سانس جاری رہتا ہے اسی طریقے سے میں اللہ اللہ کہنا بھی جاری رکھوں گا. اگر سانس بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو گویا اللہ اللہ کہنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی قیمتی ہونا چاہیے کہ خدا نہ کرے اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے مر جاؤں. اشعار پیغام نظم کی صورت میں ہی ہے, نثر بھی اگر سے بیچ میں ہو رہی ہے لیکن بہرحال بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ کہنے کے تو وہ ایک شعر ہی ہوتا ہے لیکن اس میں سمجھ لیجئے کہ کوزہ سمندر کوزے میں بند ہوتا ہے, یعنی اس کی تشریح اگر کی جائے تو زبردست تشریح کی جا سکتی ہے. چند اشعار ہیں جو اصل میں ہمارے لیے باعث عبرت ہیں. مرنا ہر ایک شخص نے, کتنے دنیا سے چلے گئے اور روزانہ انسان مر رہے ہیں, بڑے بڑے قیمتی لوگ چلے گئے, پھر یہ کہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لے گئے دنیا سے تو ہم میں سے کس کو بقا حاصل ہوگی. ہر آدمی کے لیے فنا لازم ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ذائقہ اور یہ مزہ تو ہم نے چکھنا ہی چکھنا ہے, چاہے ابھی چکھ لیں, 10 سال بعد چکھیں, 20 سال بعد, 100 سال بعد, بالآخر جانا ہے. عقل مند آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں مصروف رہے. بعض بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ الحمدللہ آخرت کی تیاری اس قدر ہے کہ اگر موت کا فرشتہ ابھی آ جائے تو الحمدللہ نہ کسی کا لینا نہ کسی کا دینا, اور 30 سال سے فرمایا میں منتظر ہوں, یعنی اپنے سارے کام نمٹا کر 30 سال سے منتظر ہوں اس بات کا کہ کب موت کا فرشتہ آئے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے. تو بات یہ ہے میرے عزیز بھائی کہ جانے کو تو ہر ایک کو جانا ہی ہے, ایک جانا یہ ہے کہ زبردستی دنیا سے جائے, اور ایک یہ ہے کہ آدمی منتظر رہے. دونوں میں بڑا فرق ہے, اپنی مرضی سے جانا اور ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے جانا بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہوگا, یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ختم کر لے کہ جی میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں. تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ وہ خودکشی کو جائز نہ سمجھ لے, وہ ناجائز حرام موت, اس لیے کہ یہ وجود اللہ کی نعمت, یہ زندگی اللہ کی نعمت, اس نعمت کو اپنے طور پر ختم کر دینا اس کے ہم مالک نہیں. کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے, جان بھی اللہ ہی نے دی ہے, لیں گے بھی وہی. البتہ آدمی کو چاہیے تیاری کرے, ہر وقت تیار رہے کہ ہم جس وقت بھی چاہیں گے. مرنے کو تو کافر بھی مر جاتا ہے, کون کافر نہیں مرتا بتائیے, لیکن ایک مسلمان کا مرنا اور ہونا چاہیے. مسلمان کی شانی نرالی, زندگی گزارے تو بھی اللہ کے کا بندہ بن کر گزار, اور جب اس کی موت ہو تو بھی ایسی موت. اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ ان کی موت پر لاکھوں انسان جمع ہو جاتے. ابھی چند دن پہلے حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب کا انتقال ہوا, پچھلے کچھ عرصے پہلے, یعنی چند ماہ پہلے کہہ لیجئے. تو جس دن انتقال ہوا لاہور میں ان کا نماز جنازہ ہوا ہاکی اسٹیڈیم میں, تو ہاکی اسٹیڈیم میں جگہ نہیں تھی, نہ جانے کہاں کہاں سے مخلوق خدا آ گئے. تو زندگی ایسی انہوں نے گزاری کہ مرنے کے بعد بھی لوگ ان کو بھول نہیں سکتے, اور پورا سمجھ لیجئے کہ روڈ پر بھی حد نگاہ تک جہاں آدمی دیکھے تو سر ہی سر نظر آتے. اس قدر بڑا لاکھوں انسان جنازے میں, ہزاروں کی بات نہیں کر رہا, لاکھوں انسان, اور مختصر سی مدت میں لوگ جمع ہو گئے, کہاں کہاں سے آگے اللہ ہی جانتے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے, لیکن ہماری موت ایسی ہو کہ ہم جب جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں, کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو اور مسکراتے ہوئے ہم جائیں, اور پیچھے رہنے والے ہمارے جانے کا افسوس کریں کہ ہاں بھائی مرنے والا ایسا تھا کہ اسے یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کے مرنے پہ کہتے ہیں خس کم جہاں پر, کم وقت اچھا ہوا جان چھوٹی, لوگوں پر ظلم کرتا تھا, مارتا تھا, قتل کرتا تھا, بدماشیاں کرتا تھا. ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مرنے پر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا وہ بدبخت سے جان چھوٹی, ایسے بھی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب مر جائیں تو لوگ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری موت بھی ایسی ہو. اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ موت گھبرانے کی چیز نہیں ہے, موت گھبرانے کی چیز ہرگز نہیں ہے میرے بھائی, یہ تو ایک انتقالی چیز ہے, یعنی منتقل ہوتی ہے چیز. ہم جو ہیں منتقل ہو رہے ہیں, پہلے پورے عالم میں بکھرے ہوئے تھے, کسی نے پھل کھایا, کسی نے سبزی کھائی, کسی نے دودھ پیا, ان سب چیزوں سے مل کر ہمارے جو ہے وہ ہے وہ خون بن گیا, خون سے جو ہے وہ ناپاک منی کا خطرہ بن گیا. اسی سے پھر اللہ رب العزت نے اس سارے عالم میں جو چیز جمع تھی وہ منتقل ہو گئی ماں کے رحم میں, اور وہاں سے پھر دنیا میں ہمارے. تو یہ سب انتقال عالم ہے, ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, اور پھر دنیا میں جتنا زمانہ ہم نے گزارنا ہے گزارنا ہے, پھر یہاں سے منتقل ہوں گے قبر میں چلے جائیں گے جو عالم برزخ کہلاتا ہے. تو یہ انتقال ہے, قبر مٹی سے ہی نکلے بھائی, جو بھی فروٹ نکل رہا ہے مٹی سے نکل رہا ہے, درخت جو لگے ہیں سیب کے درخت ہیں, انجیر کے, وہ آسمان سے تو نہیں ٹپکتے, وہ زمین ہی میں پیدا ہوتے, اور اسی سے جو پھل بھی پیدا ہو رہا ہے, فروٹ بھی پیدا ہو رہا ہے, سبزہ بھی پیدا ہو رہا ہے, سبزی بھی ہم کھا رہے ہیں رات دن, اناج بھی ہے, سب چیزیں ترکاریاں ہیں, سب مٹی سے نکل رہی ہیں, اور اسی کو کھا کر جو خون, اور خون سے پھر نطفہ, اور نطفے سے پھر انسان, تو مٹی سے نکل رہے ہیں اور پھر مٹی میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. اب جس کا جتنا وقت ہے اپنے وقت پر وہ مٹی میں چلا جائے گا. اسی لیے جب آدمی قبر میں کسی کو اتارتا ہے تو تین مٹھی مٹی بھر کر دیتے, تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ جب تم مٹھی بھر کر مٹی ڈالو تو یہ پڑھ لیا کرو. ایک مٹی اٹھا کے ڈالتے ہیں منہا خلقناکم, جس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا انسان, وفیہا نعیدکم, اور اسی مٹی میں دیکھو لوٹا دیں گے تمہیں, ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اور دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے. تو پہلی پیدائش بھی مٹی سے, لوٹانا بھی مٹی میں, اور پھر مٹی ہی سے اللہ رب العزت دوبارہ ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دیں گے, چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ. تو گویا یہ انتقال ہے جو سلسلہ چل رہا ہے, اس لیے گھبرانے کی چیز نہیں ہے, ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ایک آدمی لاہور جاتا ہے, کہتا ہے چلو بھائی تم پہنچو میں چند دن بعد آ رہا ہوں, تو تھوڑی سی جدائی کا غم تو ہوتا ہے لیکن معمولی سا ہوتا ہے کہ چلو بھائی آٹھ دس دن بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہ بھی ایسا ہی ہے کہ چل بھائی تو چل میں آیا. اسی لیے تو دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, السلام علیکم یا اہل القبور. جب آدمی قبر پہ جاتا ہے کسی کے قبرستان سے گزرو تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا پڑھا کرو, السلام علیکم یا اہل القبور, سلامتی ہو تم پر اے قبر والوں, یغفر اللہ لنا ولکم, انتم لنا سلفون ونحن بلا سر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون. آدمی یہ کہتا ہے کہ ہماری بھی اللہ مغفرت کرے, تمہاری بھی مغفرت کرے, تم ہمارے سے آگے آ گئے, تم ہمارے سلف ہو، ہم تمہارے خلف میں پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، ہم جلدی تم سے ملنے والے ہیں، کچھ ہی وقت کے بعد تمہارے ساتھ ہم بھی ہوں گے۔ ابھی اتفاق سے چند دن پہلے مدینہ منورہ سے ایک کیسٹ آئی ہوئی تھی، میں سن رہا تھا، میرے استاد بھی تھے، بہنوئی بھی تھے، قاری محمد رمضان صاحب، ان کا انتقال ہو گیا پچھلے 27 دسمبر کو، تو انہوں نے کچھ اشعار اس میں جو پڑھے اس میں یہی تھا کہ میاں مہلت کے دن کم ہیں، دیکھ نہ جانے موت کب آ جائے، اس لیے آخرت کی تیاری کر۔ تو میں وہ بار بار شعر سن رہا تھا اور دل میں یہ بڑی عبرت ہو رہی تھی کہ دیکھو جو جس نے کہے تھے یہ اشعار آج موجود نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آج ہم سن رہے ہیں، کل کہنے والے خود کہہ رہے تھے لیکن آج موجود نہیں، ہم سن رہے ہیں ہم بھی موجود نہیں ہوں۔ تو بہرحال یہ عالم انتقال ہے، انتقال کا اسی لیے انتقال بھی کہتے ہیں، کہتے ہیں فلاں آدمی انتقال کر گیا، ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں، جی فلاں صاحب جو ہے یہاں سے وہاں انتقال کر گئے، مطلب کیا منتقل ہو گئے، جائیداد فلاں کے نام منتقل کرا لی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان بھی منتقل ہو رہا ہے، تو قبر میں چلا گیا وہ عالم برزخ، پھر اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے عالم آخرت، عالم محشر، عالم جنت یا عالم دوزخ۔ تو اللہ تعالی ہمیں عالم جنت میں لے جائے جو ہماری اصل میراث ہے، اور اللہ تعالی ہمیں دوزخ سے محفوظ فرما دے، بہت بڑی کامیابی۔ تو میرے عزیز بھائی، اصل میں جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم نے جانا تو ہے ہر ایک نے، تھوڑے اور زیادہ کی بات ہے، کوئی پہلے چلا جائے گا کوئی بعد میں، اس لیے تیاری اپنی فل رکھو۔ کسی وقت بھی آدمی دیکھو، ہمارے حضرت والا ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی سفر کرتے ہو، ویزا لگواتے ہو کہ نہیں، ملک میں جانے کے لیے امریکہ کا ویزا لگ رہا ہے جی، برطانیہ کا لگ رہا ہے، سعودی عرب کا لگ رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے جی 15 دن کا ویزا ہے، ایک مہینے تک سفر کر سکتے ہیں، اس کے بعد ویزا ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ہم دنیا میں آئے نا، زندگی کا ویزا ناقابل توسیع، جو مدت اللہ نے رکھ دی ہے اس میں توسیع نہیں ہے، یہ ویزا ایسا لگا کے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں کہ اس میں توسیع نہیں ہوگی، اور نہ معلوم المیاد ہے، مدت بھی پتہ نہیں، نہ یہ پتہ کہ 10 دن کا، نہ یہ پتہ 15 دن کا، نہیں پتہ 10 منٹ کا ہے، 10 سیکنڈ کا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ تو نہ معلوم المیاد یعنی ایسا ویزا جس کی مدت معلوم نہیں ہے، اور نہ قابل توسیع، اللہ کے علم میں جو بھی مدت ہے اس میں لمحہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلہم، جب کسی کی موت آ جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحے نہ آگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا، یہ ہمارا ایمان، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست مملکت اور سلطنت عطا فرمائی تھی، ایسی سلطنت نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ قیامت تک کسی کو ملے گی، جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے تابع تھے، پرندے ان کی، پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جانوروں کی بولی سمجھنے پر ہی سورہ نمل اتار دی پوری، سورہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، چونٹی جو گفتگو کرتی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اس کو بھی سمجھتے تھے چونٹی کیا کہہ رہی۔ اب آپ سوچو چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس چونٹی کا کلام بھی حضرت سلمان کے کان میں پہنچا دیا۔ تو جو خدا اس پر قادر ہے، بتائیے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے چونٹی کیا کہتی ہے؟ حالانکہ آپ کبھی تجربہ کر لیں، میں نے تجربہ کیا ہے، بعض اوقات آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، دیکھتا ہے چونٹی نکل کے آئی کہیں سے، کوئی مکھی مری بھی ہے، کوئی چیز ہے، اس کے آگے ڈال دو، وہ آئے گی پہلے سونگے گی، کوشش کرے گی خود لے جانے کی، لیکن جب آپ اس کا پر دبا دیں یا کوئی چیز کہ وہ لے جا نہ سکے، تو تھوڑی دیر کوشش کے بعد وہ فوراً بھاگے گی۔ اب آپ اس کے پیچھے سے جائیے کہاں جاتی ہے، دیکھیے جا کے کہاں جاتی ہے، وہ اپنے بل پر جائے گی، اندر داخل نہیں ہوگی، وہیں کھڑے ہو کے کچھ ایسی بات کہے گی کہ وہ جانتا اور اللہ جانتا، وہ چیونٹی جانتی ہے یا اللہ جانتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فوراً واپس مڑتی ہے، اور پیچھے پیچھے ایک لائن اور قطار آپ کو چیونٹیوں کی نکلتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو اس کے پیچھے پیچھے جائے گی اور وہاں پہنچے گی جہاں پر وہ اس کا شکار پڑا ہوا ہے، اور پھر سب مل کر اس کو لے جائے گی۔ آخر کچھ تو کہتی ہے نا جا کے، تو اللہ رب العزت اسے بھی زبان عطا فرمائی۔ حضرت سلمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بتا رہا تھا، جب اپنے تخت پر جا رہے تھے ایک مرتبہ اپنے آوان و سلطنت کے ساتھ، بہت بڑا تخت تھا، آج کل کے جہاز کچھ نہیں ہے، بعض روایت میں آتا ہے 4000 کرسیاں تھیں اس تخت پر، اور تخت کو جو ہوا کو حکم دیتے تھے وہ تخت جو ہے ہوا میں اڑتا تھا، اور کہیں کہیں کی مسافت صبح سے لے کے شام تک کی میلوں مسافت طے کر لیا کرتے تھے. تو ایک جگہ سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر چونٹیاں تھیں. ایک چونٹی نے کہا یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پیروں کے نیچے دبا دو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وہ گفتگو سنی، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی بھی اوپر ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق سنا دیتے. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے بادشاہ تھے، ایسی سلطنت تھی کہ جانوروں کی بولیاں بھی، اور جنات ان کے تابع. بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام ہی نے تعمیر کرایا پہلے، اولاً جو تعمیر یعنی جو کرائی ہے ایک تعمیر، بہت مرتبہ تعمیر ہوتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا. اس کے لیے بڑے بڑے پتھر کہاں کہاں سے جنات کے ذریعے سے منگوائے اور اس کو تعمیر کیا، حتیٰ کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو ایک شیشے کا کمرہ بنوایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک لاٹھی لو اس پر ٹیک لگا لو. جب انہوں نے ٹیک لگا لی اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی. بعض روایت میں ایک سال، بعد میں اس سے بھی زیادہ وہ اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمارے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، زیادہ کام کرتے رہے. لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کا ایک وقت رکھا ہے. دیمک کو حکم دیا کہ جس لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اس کو کھانا شروع کرو. جس دن کام مکمل ہوا اس دن یہ لاٹھی بھی گل کے ختم ہو گئی، سلیمان علیہ السلام نیچے گرے، اور اس دن پتہ چلا کہ جنات کو کیوں ہو، اتنے عرصے سے یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ہم ناحق اتنے دن تک جو ہے مشقت برداشت کرتے رہے. تو بہرحال یہ تو میں نے بات درمیان میں اتفاق سے یہ بات آگے ذہن میں تو میں نے عرض کر دی. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی حکومت تھی زبردست قسم کی، لیکن موت سے کسی کو مفر نہیں. کس بات پر شروع کیا تھا میں نے؟ نہیں کچھ اور بات، وہ تو ہے. کچھ اور بات چلیے یاد آ جائے گی تو انشاءاللہ. یہ مسدس ہے، لیکن مرنے کے بعد اصل میں جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے، ہم یہاں پر کوئی تیجا کرتا ہے، کوئی چالیسواں کرتا ہے، کوئی اس کا عرس مناتا ہے، کوئی میلے ٹھیلے کرتا ہے، تو مردہ بزبان حال کہہ رہا ہے کہ میاں کچھ بھی کرتے رہو، تمہارے اس کرنے کا ہمیں کیا، ہم تو منہ چھپا کے پڑے ہیں تم سے رخصت ہو گئے، تم لاکھ قبر پر آؤ، لاکھ تم جو ہے وہ چادریں چڑھاؤ، کچھ بھی کرو، لیکن ہم تو اب قیامت تک اکیلے پڑے رہیں گے. اور اصل میں یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے.
گلو ان چوسر رکیلے رہیں گے، گلو ان چوسر رکیلے رہیں گے، مہکتے گلاب اور بیلے رہیں گے، مہکتے گلاب و بیلے رہیں گے، بہت سے گرو اور چیلے رہیں گے، بہت سے گرو اور چیلے رہیں گے، بڑے عرس ہوں گے جمیلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، تنیں گے اگر شامیانے ہمیں کیا، رہیں گے جو گانے بجانے ہمیں کیا، بنیں گے جو نقار خانے ہمیں کیا، کھلیں گے اگر قہوہ خانے ہمیں کیا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، اگر دوست و احباب آئیں ہمیں کیا، ہوئے جمع اپنے پرائے ہمیں کیا، کوئی روئے آنسو بہائے ہمیں کیا، پڑے ہوں گے ہم چھپائے ہمیں کیا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، بہن بھائی سب آ کے رویا کریں گے، عزیز اقربا جان کھویا کریں گے، بہن بھائی سب آ کے رویا کریں گے، عزیز اقربا جان کھویا کریں گے، ہمیں آنسوؤں میں ڈبویا کریں گے، پڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے، پڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا، تعلق جو دنیا سے جاتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، حسینوں سے ڈیرے بھی گلزار ہوں گے، رئیسوں امیروں کے دربار ہوں گے، حسینوں سے ڈیرے بھی گلزار ہوں گے، رئیسوں امیروں کے دربار ہوں گے، پرہلے تماشا سے بازار ہوں گے، ہمارے لیے سب یہ بیکار ہوں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، کسی نے ہمارا کیا ہم تو کیا ہے، اگر کوئی ہو چشم پرنم تو کیا ہے، کرے حشر تک کوئی ماتم تو کیا ہے، نہیں ہوں گے جب سامنے ہم تو کیا ہے، نہیں ہوں گے جب سامنے ہم تو کیا ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، غنی ہوں گے اہل توکل بھی ہوں گے، بہت بلبلے آئیں گی گل بھی ہوں گے، اگر ہوں گے قوالیاں قل بھی ہوں گے، بڑی دھوم ہوگی بہت غل بھی ہوں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، جیسا عجب تاج گنج آگرے کا، جو اکبر ہو اپنا ایسا ہی روزہ، تاج محل آگرے کا ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا جاتی ہے، دنیا کا آٹھواں عجوبہ کہلاتا ہے، اگر کسی کا مزار ایسا ہی بن جائے تو بتا بتائیے اس سے اس کو کیا فائدہ،
تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہے جیسا جب تاج بن جاگرے کا جو اکبر ہو اپنا بھی ایسا ہی روزہ زیارت کرے جس کی آ کے دنیا وہ سب کچھ مگر یہ تو فرمائیے گا ہمیں کیا جو تربت پہ میرے رہیں گے کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے کہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو صاحب دعوت ہیں, دعوت سے مراد کھانے کی دعوت مت سمجھ لینا بھائی, دعوت کا مطلب عربی زبان میں بلانے کا ہوتا ہے, دعا یدعو کے معنی بھی بلانے کے ہوتے ہیں. ہم جو اللہ کو دعا کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں, بلاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کو آئیے, ہم پریشان ہیں. تو اسی طریقے سے دعوت بمانے بلانا, اب اس کے ذمن میں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس لیے اصل ہم تو آئے ہیں دین سننے سنانے, اصل ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے, باقی سب چیزیں ضمنی ہیں. کوئی ہمیں پانی بھی نہ پلا دے تب بھی آتے, اس لیے کہ اصل مقصود تو وہ ہے کہ ہمیں اگر دین کی کوئی بات سننے کو, کہنے کو, سنانے کو مل جائے اور اللہ تعالی کسی کا دل پھیر دے, کسی کے جذبات درست ہو جائیں, تو بس سارا ہمارا کام بن جائے, کہنے والے کا بھی کام بن جائے گا, سننے والے کا بھی کام بن جائے گا. اب الحمدللہ یہاں ہماری بہت سی مائیں, بہنیں, بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے ان کو دین کے لیے معین اور مددگار بناتے. تو یہاں پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. ذکر نثر میں بھی ہوتا ہے, نظم میں بھی ہوتا ہے, آپ نے دونوں طرح سن لیا بھائی. جو بیان ہوتا ہے اس میں بھی جب آدمی اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو یہ ذکر ہو گیا نثر میں, اور نظم میں بھی اگر آخرت کی دعوت ہے, فکر ہے تو وہ, اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے تو وہ ذکر ہو گیا نظم میں. تو دونوں طرح سے ذکر اللہ تعالیٰ نے کرا دیا, تو انشاءاللہ مزید اب کسی ذکر کی ضرورت نہیں, اب صرف فکر کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے ہم اس کو صدق و اخلاص کے ساتھ سمجھیں. اور دنیا تو بھائی گزر جائے گی میرے عزیز بھائی, ہم میں سے دیکھو کتنے ایسے ہیں جن کی عمر 50 سے اوپر کی بیٹھے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو ابھی جوان ہیں بالکل 20-25 سال کے, اور کتنے چھوٹے بھی ہیں. لیکن ہر ایک اپنا وقت طے کر رہا ہے. دیکھو اگر دنیا رک جائے لیکن وقت رکتا نہیں, ہم اگر ایک جگہ یہیں بیٹھے بیٹھے ایک سال تک بیٹھے رہیں تو بتاؤ کہ بیٹھے بیٹھے بوڑھے نہیں ہوں گے. کسی کو دنیا اگر کسی کا وصال مل جائے اور بالفرض اس وصال سے وہ جو ہے وہ دونوں بیٹھے رہیں 10 سال تک, تو کیا بڑھاپا نہیں آئے گا؟ بیٹھے بیٹھے بڑھاپا آ جائے گا. تو اس لیے وقت تو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ, اور ہم نے جو اپنا وقت ہے جو اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے دے کر, وہ ہم گزار رہے ہیں. جب وقت ختم ہو جائے گا ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے. اس لیے بڑی فکر ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان پر شکر ادا کر لوں. اب ایک چھوٹا سا چٹکلا میں بتا دوں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص نعمتیں عطا فرمائے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ یاسر رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے میاں تم سے کہاں مجاہدے ہوں گے, کہاں ریاضتیں ہوں گی, اب نہ اتنا جو ہے وہ کھانے کو ملتا ہے, یعنی ایسا کھانے کو تو بہت ملتا ہے لیکن اصلی نہیں ملتا, عام طور پر اس میں توانائی نہیں ہوتی, اصلی فن جو ہے اس کی بات ہی کچھ اور تھی. آج میں خوشی خوشی چٹنی بھی کھائے تو وہ بھی اصلی گھی کے برابر, لیکن اگر جن فکرات میں ہم کھا پی رہے ہیں تو کچھ بھی کھا لو لگتا نہیں جسم کو. تو چٹکلا یہ بتایا کہ دیکھو میاں بڑے لمبے چوڑے ذکر فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس دو کام کر لو. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت عطا فرمائے اس پہ شکر ادا کرو, اور جو بھی نعمت حاصل ہو اللہم لک الحمد لک الشکر یہ یاد کر لو, کہتے رہو. اتنا لمبا یاد نہ ہو تو الحمدللہ والشکر للہ یہ تو کہہ سکتے ہو. اب آدمی مختلف جو ہے وہ دنیا میں گزرتا ہے مرحلوں سے, اب مثلا ہم اپنے گھر آرام سے راحت سے پہنچ جائیں الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں کھانا عطا فرما دے الحمدللہ، کھانا ہمارے مطلب کا ہو الحمدللہ، اور اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اپنا بچہ ہے دیکھ کے اچھا لگا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، بیوی ہے فرما بردار ہے بات ماننے والی ہے، گھر کو جنت بنا رکھا ہے، جب شکل نظر آئے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ نے گاڑی اچھی عطا فرما دی ہے، راحت ملتی ہے بیٹھ کر الحمدللہ، اس میں کیا جاتا ہے ہمارا بتائیے؟ نہ کوئی نعمت چھن رہی بلکہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے یہ. تو جب بھی کوئی نعمت سامنے آئے اس پر الحمدللہ کہنے کی عادت آ، اور خدا نہ کرے اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، شکوہ مت کرو، اللہ سے شکایت مت کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ اگر یہ چیز ختم ہو گئی تو بھی اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے جب تک چاہ رکھا جب چاہ ختم کر دیا. تو ہمارا بھی یہی کہ ہم بھی اللہ کی ملکیت میں، جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کر دیں، اور اگر کوئی چلا گیا دنیا سے تو بھئی یہ چلا گیا تو کیا ہوا، ہم بھی تو لوٹ کے چلے جائیں گے. تو ہر طرح سے تسلی ہو جاتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کوئی مر جائے تبھی انا للہ پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے کانٹا چپ جائے تو بھی انا للہ پڑھو، لائٹ چلی جائے انا للہ پڑھو، اور نعمت ہے تو شکر ادا کرو. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم لئن شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو خوشی تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہے تو. اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی عادت ڈال لو. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو. بھائی جو لوگ مسجد سے تعلق جوڑ لیتے ہیں نا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. جب ہم کسی کے گھر جائیں گے جاتے رہیں گے تو مانوس ہو جائے گا نہیں ہم سے وہ کہ بھئی یہ بندہ آتا رہتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو پانچ وقت مسجد میں آتا جاتا تم دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دیا کرو کہ بھئی مومن آدمی نماز کے لیے پانچ وقت آتا ہے. اس لیے اپنا تعلق مضبوط کر لو، نماز سے اپنا تعلق مضبوط کرو. گھر میں اگر کبھی خدا نہ کرے نماز نکل جائے تو بے شک پھر پڑھ لو الگ سے، ورنہ کوشش کرو مسجد میں آ کے نماز پڑھو. قرآن مجید درست کرنے کی فکر کر لو. بہت سے میرے بچے یہاں ایسے ہوں گے، بڑے بھی ایسے ہوں گے کہ جنہیں قرآن مجید صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، اور زندگی اسی طرح گزر جائے گی، لیکن ہم اللہ کے کلام سے ناواقف دنیا سے جائیں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. تو اتنا قرآن مجید سیکھ لو کم از کم جس سے نماز ہماری درست ہو جائے. ہم دیکھو اللہ کا کلام ہے، دنیا میں اگر کسی کا محبوب خط لکھے تو آدمی آنکھوں سے بھی لگائے گا، منہ سے بھی، سر پہ بھی رکھے گا. تو اللہ کا کلام آیا ہے، قرآن مجید ہے، کیا چاہیے ہمیں؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کو کھولتے تھے چومتے تھے، وہ کہتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ میرے رب کا کلام. ایسی محبت ہونی چاہیے دل میں کہ اللہ رب العزت کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے یہ. یہ ایسی چیز ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اس سے بڑا اور کیا اعجاز ہوگا کہ آج تک الحمدللہ اس کے زبر زیر پیش میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں. کیا یہ ایمان کے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا کلام عطا فرمایا؟ اور چیلنج ہے کہ اس جیسا کوئی کلام کیا چھوٹی سی آیت لکھ کر قیامت تک آنے والے کفار کو اللہ نے ان کی نسلوں کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ اگر تم لا سکتے ہو تو ایسا کلام لے آؤ، لیکن نہیں لا سکتے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کر سکو گے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور ہرگز ایسا تم نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. تو اس لیے میرے عزیز بھائی قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑو. قرآن اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ شعبان معظم چل رہا ہے، اب الحمدللہ جو رات آنے والی ہے ابتدا تو آج سے ہی کر دو. شیطان بہت جڑ مارتا ہے انسان کی، کہتا ہے یار تم نے فیصلہ تو بڑا اچھا کیا کہ نماز پڑھا کروں گا اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر بھی کروں گا، لیکن بس ٹھیک ہے کل سے کریں گے. اس لیے شیطان کو شکست دے دو اور ابھی سے فیصلہ کر لو کہ ہم نے ابھی کرنا ہے، آج ابھی سے کریں گے. بس کل کیا ہوتی ہے؟ کل کس نے دیکھی؟ کل کل کرتا ہے، کل تیری کبھی آتی نہیں، تیری کل کل نے کر دیا بے کل مجھے. تو جو کل کل کرتا ہے وہ بے کل ہو جاتا ہے، خود بھی دوسرے کو بھی بے کل کر دیتا ہے. اس لیے کل تو گئی ٹل، ابھی سے فیصلہ کر لو، دل میں پختہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اور ہمارے حضرت والا ایک بڑا عجیب جملہ فرماتے ہیں، سچی بات ہے میرے دل پہ تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، کہ ہم اپنا دل توڑ دیں گے لیکن اللہ آپ کا حکم نہیں توڑیں گے. اپنے دل کو توڑ لو لیکن اللہ کا حکم مت توڑو، اللہ کا حکم توڑنے کے لیے نہیں ہے. اس بات کو ایاز نے سمجھا تھا جو محمود کا غلام تھا، جب کئی وزیروں نے، بادشاہ نے ایک موتی لا کے رکھا، یہ ایاز کی اس کی نظر میں بہت عزت تھی اس کی نظر میں، لیکن دوسرے وزرا بڑے جلتے تھے، حسد کرتے تھے. تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ سب کی نظروں میں یہ پتہ چل جائے کہ میں اس کی عزت کیوں کرتا ہوں یا اسے میں اچھا کیوں سمجھتا ہوں. ایک بہت ہی قیمتی موتی لے کے آیا اور سارے وزرا کو جمع کیا، ایاز بھی موجود تھا تو غلام تھا ایک، اور وہ موتی لا کر سب وزرا کو کہا کہ اسے توڑ دو، ایک ایک کو کہا کہ اسے تم توڑ دو. اس نے کہا حضور آپ کیا بات فرما رہے ہیں، اتنا قیمتی موتی کائنات کا سب سے اعلیٰ موتی ہے، اس کو ہم کیسے توڑ دیں. دوسرا تیسرا چوتھا جتنے بھی وزرا تھے سب کو پیش کیا، سب نے معذرت کر لی کہ حضور یہ تو بہت ہی جو ہے قیمتی چیز ہے، ہم کیسے توڑیں. آخر میں بادشاہ نے ایاز کو دیا کہ ایاز یہ موتی توڑ دو. اس نے اٹھایا پتھر توڑ دی. سب وزیر بھی حیران ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم نے یہ پتھر توڑ دی، اتنا قیمتی موتی. کہا کہ حضور غلطی ہوگی، یعنی ایک تو اس توڑنے کو بھی اپنی طرف منسوخ کیا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے حکم دیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد کہا کہ ایک طرف آپ کا حکم تھا، ایک طرف یہ پتھر موتی قیمتی موتی تھا، مجھے آپ کی بات زیادہ قیمتی لگی اس موتی سے، ہم تو حکم کے بندے ہیں. اب دو باتیں تھیں، یا میں آپ کی بات کو ترجیح دیتا یا موتی کو ترجیح دیتا. انہوں نے دنیا کو ترجیح دی، میں نے آپ کی بات کو ترجیح دی. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی کم از کم اس ایاز غلام کی طرح اپنے رب کے احکام کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ توڑے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو ایسا کر لو، ہمارا فائدہ اسی میں کرنے میں میرے عزیز بھائی، یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا نا، وہ ہمیں، اس نے پیدا ہمیں کیا ہے، تو ہم سے حکم ہمیں وہ دے گا جو ہمارے فائدے کا ہے. وہ حکم ہرگز نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے نقصان دہ. تو اس لیے دیکھو، جو آدمی جو مشین بناتا ہے اس کو خوب سمجھتا ہے کہ مشین کیسے چلے گی، خراب ہونے کی صورت میں کیسے صحیح ہو سکتی ہے، کیٹلاگ ہوتا ہے ہر مشین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارا جو وجود ہے اس کے ساتھ قرآن مجید نازل فرمایا کہ دیکھو بھائی قرآن مجید. آج ہم نے قرآن مجید کو صرف قرآن خانے کے لیے رکھ لیا، مر جاؤ تو بخشوانے کے لیے رکھ لیا، کوئی جھگڑے ہو جائے تو جھگڑا قرآن مجید حلق اٹھا لو جی، لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں رکھا. سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے پسے پوچھ ڈال دیا. آج امت کے زوال کے سارے اسبابوں میں سب سے بڑا سبب یہ ہے، فرقہ بندی ہے. کہیں جاتے ہیں کہ اپن اپنے کی زمانے میں یہی باتیں، آج ہم ان چیزوں کو لے کے پڑ گئے لیکن قرآن مجید کو پسے پوچھ ڈال دیا. تو میرے عزیز بھائی، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑو، مسجد سے اپنا تعلق جوڑو. اور اس فتنے کے زمانے میں جبکہ دین پر چلنا بہت مشکل کام ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ چل رہے ہیں آخر وہ بھی تو چل ہی رہے ہیں. آدمی یہ کیوں سوچتا ہے کہ صاحب میں چلوں گا تو مجھے کوئی مار ڈالے گا؟ اور جتنی زندگی ہے وہ تو گزارنی ہے ہم نے، اور جس نے مارنا مار دے بھائی، مار ہی دے گا نا، اور کیا کرے گا؟ اس سے جان ہی لے گا نا، کوئی لے لے جان. دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ایک بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں جان دیں، ایک ایک اللہ کے حکموں کی فرما برداری میں. اب آپ کیا چیز پسند کرتے ہیں دیکھیں. جگر مراد آبادی کا تو آپ نے واقعہ سنا ہے، اس کو سناؤں گا نہیں اس لیے کہ دیر ہو رہی ہے. ممکن ہے مجھے بتا دینا بھائی، جب کہو گے رک جاؤں گا. نہیں میری مریض کا مطلب دل میں چور ہے. بس اب میں ختم کر دیتا ہوں یہ بات کر کے، اس لیے کہ مجھے بھی تھوڑی سی بھی طبیعت پہ گرانی ہوتی ہے تو مضمون چلتا نہیں. تو جگر مراد آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن شراب کی رسیت ہے، بہت شراب پیتے تھے. اللہ تعالیٰ سن لے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب ایام بھلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کا رخ موڑتے ہیں تو اللہ رب العزت خود ہی بتاتے ہیں کہ کیا کرو، اس کے لیے اسباب ایسے پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہ جگر مراد آبادی جب انہوں نے توبہ کی، لمبا واقعہ ہے کہ توبہ کس طرح کی، لیکن جب توبہ کر لی تو شراب چھوڑ دی. اپنے شیخ سے تین دعاؤں کے لیے کہا تھا، اس میں سے ایک دعا یہ تھی کہ دعا کریں کہ شراب چھوٹ جائے، کیونکہ شراب نس نس میں بسی ہوئی تھی، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. جب شراب چھوڑی بیمار ہو گئے، اب ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جگر صاحب زندہ رہنے کے لیے کچھ شراب پی لیا کریں تھوڑی سی. انہوں نے کہا اچھے بتاؤ کہ اگر میں شراب پیتا رہا تو کتنے سال جی لوں گا؟ کہا پانچ سال، چھ سال، دس سال، بس اس سے زیادہ نہیں. کہا کہ اللہ کی نافرمانی میں ایک لمحہ بھی میں اگر جیوں تو یہ میرے لیے مجھے کیا فائدہ کہ اللہ کی میں نافرمانی میں جیوں، بہتر ہے کہ مجھے موت آئے اللہ کی فرما برداری میں آئے. اگر میں دس سال جیا اور اللہ کی نافرمانی میں جیا تو کیا جیا؟ اس لیے بہتر ہے کہ میں اللہ کی فرما برداری میں جیوں، اگر مجھے موت آتی ہے تو آ جائے، کم از کم اللہ کے حکموں کے فرما بردار تو ہوں گا. اب بعض لوگ مرتے ہیں شراب پی کر، نالیوں میں مرے ہوئے ہوتے ہیں، گٹروں میں گرے ہوئے ہوتے ہیں، شراب کا نشہ جب ہوتا ہے تو ان کے ساتھ یہی حالت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے پھر ان کو موت خاتمہ بھی ایمان پہ فرمایا. تو میرے عزیز بھائی، ہم بھی دعا کریں مل کے اللہ رب العزت سے کہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہم سب میں کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کہتا، ہم سب میں کوتاہیاں، غلطیاں ہم سب میں ہیں. اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا بنا لے بس، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. دنیا میں جب تک رہیں اللہ تعالیٰ اپنا بنا کر رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت کہیں کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں اسے داخل کر دو، میری جنت میں داخل کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ. لیجیے اپنا رخ ہماری طرف کر دیجیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اصلاح فرما دیجیے، ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ہمارے جوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے بوڑھوں کو دین پر چلنے والا بنا دے، ہمارے بچوں کو اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، ہم سب کو اے اللہ اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے. اے اللہ اس گھر میں خیریں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں خیریں اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ اس گھر میں اپنی خیریں اور برکتیں عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے اس گھر سے ہر قسم کی بیماری کو، پریشانی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ ناظر شاہ کے والد والدہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اسی طریقے سے بھائیوں میں آپس میں محبت عطا فرما، گھروں میں آپس میں محبت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین پر چلنے والا بنا، اپنے حکموں کا فرما بردار بنا، نافرمانیوں والی زندگی سے ہمیں بچا لیجئے، اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں جتنے ہمارے دوست احباب آئے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کو اپنی اے اللہ آغوش رحمت میں لے لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں چھپا لیجئے، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ملت کی حفاظت فرمائیے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہمارے بھائی دین کی سمجھ نہیں رکھتے، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی ناسمجھی کی بنا پر وہ اہل دین کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ان کے دلوں کو پھیر دیجئے، دین کی طرف پھیر دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حلال اور رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.